بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامن سورہ آل عمران کی آیت 64 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے حسین مزگری۔ اور سامن، اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ پیش کیا جائے گا۔ پروگرام زاویہ نگاہ کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد آپ سامعین روز کا مستقل سلسلے وار پروگرام صبح امید سن سکیں گے۔ پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو سامعین، تو رہیں اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب، ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن اب پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 6 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق شام 6:30 بجے سن سکتے ہیں، اور رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت کے مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات 9 بجے پیش کی جاتی ہیں۔ تو سامنے سخ کی نشریات میں اب سے کچھ لمحوں بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں نے برطانوی جاسوسی نیٹ ورک کو تباہ کر دیا۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں کیپٹن سمیت 5 فوجی جوانوں کی شہادت اندوہناک واقعہ ہے، دہشت گرد عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اور کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ چین اور پاکستان ساتھ میں تیاری کر رہے ہیں، اور اگر جنگ ہوتی ہے تو یہ دونوں ممالک کے خلاف ہوگی۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں نے برطانوی جاسوسی نیٹ ورک کو تباہ کر دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے انٹیلیجنس شعبے کے اہلکاروں نے برطانیہ سے وابستہ جاسوسی کے ایک نیٹ ورک کا پتہ لگا کر اس چینل کے 7 لیڈرز کو گرفتار کر لیا۔ صوبہ کرمان میں آئی آر جی سی کے شعبہ تعلقات عامہ نے برطانیہ سے متعلق ایک منظم نیٹ ورک پر کاری ضرب لگاتے ہوئے کرمان میں حالیہ فسادات کے دوران سرگرم مزید 7 لیڈرز اور اس کے اہم سرغنوں کی گرفتاری کی خبر دی ہے۔ صوبہ کرمان کے آئی آر جی سی کے شعبہ تعلقات عامہ نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ کرمان میں حالیہ فسادات میں ملوث اور برطانیہ سے متعلق ایک منظم نیٹ ورک کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ صوبہ کرمان کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے انٹیلیجنس آرگنائزیشن میں خدا کے فضل و کرم سے خفیہ اہلکاروں کے درست انٹیلیجنس اقدامات کی وجہ سے زاگروس نامی ایک نیٹ ورک کا پتہ لگایا گیا، جسے برطانوی عناصر اور ملک کے اندر موجود دشمنوں کے ذریعے تشکیل دیا گیا تھا۔ یہ گروپ تخریبی سازشوں کی قیادت خاص طور پر حالیہ فسادات کے دوران تحریک آمیز اقدامات کر رہا تھا۔ اس نیٹ ورک پر حملے کے دوران ملک کے اندر اس کے 7 اہم عناصر اور سرغنوں کو گرفتار کیا گیا، جنہوں نے حالیہ فسادات کی منصوبہ بندی، ہدایت کاری، مواد کی تیاری اور فیلڈ ایکشنز میں حصہ لیا تھا۔ اس کے علاوہ گرفتار ہونے والے عناصر میں کچھ دوہری شہریت والے افراد بھی شامل تھے، جو ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے لیکن کوئی کاروائی کرنے سے پہلے ہی گرفتار کر لیے گئے۔ مغربی انٹیلیجنس حکام کا کہنا ہے کہ روس ایران کو درجنوں سخوئی 35 جنگی طیارے دے سکتا ہے۔ صہیونی حکومت کے چینل 12 کی رپورٹ کے مطابق مغربی انٹیلیجنس حکام کے حوالے سے کہا گیا کہ روس مستقبل قریب میں ایران کو سخوئی SU-35 جنگی طیارے فراہم کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ مغربی انٹیلیجنس حکام کے حوالے سے سنیچر کو رپورٹ دی گئی ہے کہ روس مستقبل قریب میں ایران کو سخوئی SU-35 جنگی طیارے فراہم کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ سینی حکومت کے ٹیلی ویژن کے چینل 12 کی رپورٹ کے مطابق اس معاہدے میں 24 جنگی طیارے شامل ہو سکتے ہیں جو اصل میں مصر کے لیے تھے۔ اس معاہدے کو امریکہ نے منسوخ کر دیا۔ اس دعوے کے مطابق اس بات کی وجہ سے ماسکو نئے ممکنہ خریدار کی تلاش پر مجبور ہوا جو اسے مبینہ طور پر تہران میں مل گیا۔ صہیونی اخبار یروشلم پوسٹ کے مطابق یہ رپورٹ ستمبر میں ایرانی میڈیا کے کہنے کے بعد شائع ہوئی ہے کہ تہران ایسی خریداری پر غور کر رہا ہے۔ اس رپورٹ میں تفصیلات کا حوالہ دیے بغیر کہا گیا ہے کہ معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ ایرانی پائلٹ ان جنگی طیاروں کو پہلے ٹریننگ کے لیے استعمال کرتے تھے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں کیپٹن سمیت 5 فوجی جوانوں کی شہادت اندوہناک واقعہ ہے، دہشت گرد عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اپنے بیان میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ قوم دفاع وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے ہیروز کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات کی مذمت کی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے نتیجے میں 1 کیپٹن اور 4 جوانوں کی شہادت ہوئی ہے۔ چند دنوں میں چمن، بارڈر، جھڑپ، بنو، اسلام آباد کے بعد یہ چوتھا اندوہناک واقعہ ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ فورسز کمال جوان مردی کے ساتھ ملکی دفاع کے لیے جانیں قربان کر رہی ہے۔ قوم کو اتحاد کی ضرورت ہے، اپنی بہادر سپاہ کے ساتھ یکجہتی کی ضرورت ہے۔ واضح ہے کہ بلوچستان کے علاقے کاہان میں کلیئرنس آپریشن کے دوران بارودی سرنگ کے دھماکے میں کیپٹن سمیت 5 فوجی اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز مصدقہ اطلاعات پر بلوچستان کے علاقے کاہان میں کلیئرنس آپریشن میں مصروف تھیں کہ بارودی سرنگ کا دھماکہ ہو گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ بزدلانہ کاروائیاں بلوچستان کے امن و خوشحالی کو سبوتاش نہیں کر سکتی۔ سیکورٹی فورسز قربانیاں دے کر مضموم عزائم ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان کے ساحلی شہر گوادر میں حق دو تحریک کا مظاہرہ جاری ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق گوادر میں حق دو تحریک اور وزیر داخلہ بلوچستان کے درمیان مذاکرات بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے ہیں۔ بلوچستان کے وزیر داخلہ ضیاء لانگو کہنا تھا کہ مظاہرین کے زیادہ تر مطالبات وفاقی حکومت سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بعض مطالبات کا تعلق ایران کے ساتھ تجارت سے بھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حق دو تحریک کے مطالبات وہ متعلقہ فریقوں کے سامنے پیش کریں گے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ چین اور پاکستان ساتھ میں تیاری کر رہے ہیں اور اگر جنگ ہوتی ہے تو یہ دونوں ممالک کے خلاف ہوگی۔ راہل گاندھی نے یوٹیوب چینل کے ایک ویڈیو میں بھارت جوڑو یاترا کے دوران سابق فوجی افسران سے بات چیت کے دوران کہا کہ چین اور پاکستان ساتھ آ گئے ہیں، اگر کوئی بھی جنگ ہوتی ہے تو دونوں کے ساتھ ہوگی۔ ہندوستان اس وقت کافی کمزور ہے، میں صرف آپ کا یعنی فوج کا احترام ہی نہیں کرتا ہوں بلکہ آپ سے پیار بھی کرتا ہوں، آپ ملک کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ملک آپ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کانگریس لیڈر نے کہا کہ پہلے ہمارے دو دشمن تھے چین اور پاکستان، اور ہماری پالیسی انہیں الگ الگ کرنے کی تھی۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ ٹو فرنٹ وار نہیں ہونی چاہیے، پھر لوگ کہتے ہیں کہ ڈھائی فرنٹ کی لڑائی چل رہی ہے، وہ ہے پاکستان، چین اور دہشت گردی۔ آج یہ ایک مورچہ ہے جس میں چین اور پاکستان ایک ساتھ ہیں، اگر جنگ ہوتی ہے تو یہ دونوں کے ساتھ ہوگی۔ وہ نہ صرف فوجی طور سے بلکہ اقتصادی طور سے بھی مل کر کام کر رہے ہیں۔ مرکزی حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ 2014 کے بعد ہمارا معاشی نظام سست پڑ گیا ہے، ہمارے ملک میں بدامنی، لڑائی، جھگڑا، انتشار اور نفرت پھیلی ہوئی ہے۔ ہماری ذہنیت اب بھی ڈھائی محاذوں کی ہے، مائنڈ سیٹ مشترکہ آپریشنز اور سائبر وار کی نہیں ہے۔ ہندوستان اب بہت کمزور ہے، چین اور پاکستان دونوں ہمارے لیے سرپرائز کی تیاری کر رہے ہیں، اس لیے میں دہراتا رہتا ہوں کہ حکومت خاموش نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے کہا کہ سرحد پر کیا ہوا حکومت کو ملک کے عوام کو بتانا چاہیے، ہمیں کیا قدم اٹھانا ہے، آج سے شروع کرنا ہے۔ دراصل ہمیں 5 سال پہلے کام کرنا تھا لیکن ہم نے نہیں کیا، اگر ہم تیزی سے کام نہیں کرتے ہیں تو بہت بڑا نقصان ہوگا، اور ناچر اور لداخ میں سرحد پر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے میں بہت فکر مند ہوں۔ افغانستان میں طالبان نے طالبات کے اعلیٰ تعلیم پر پابندی کے بعد اب فلاحی اداروں میں بھی خواتین کے کام پر پابندی کا اعلان کر دیا۔ رپورٹوں کے مطابق فلاحی اداروں میں خواتین کے کام کرنے پر پابندی کا حکم نامہ طالبان کی وزارت اقتصاد نے جاری کیا۔ طالبان وزارت اقتصاد کے ترجمان عبدالرحمٰن حبیب نے بتایا کہ خواتین کے لباس سے متعلق اسلامی قوانین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے تمام افغان خواتین تا اطلاع ثانوی فلاحی اداروں میں کام نہیں کر سکتیں۔ طالبان حکومت نے اسی کے ساتھ افغانستان میں کام کرنے والے سبھی ملکی اور غیر ملکی فلاحی اداروں کو حکم دیا کہ خواتین کو کام پر نہ بلائیں۔ یاد رہے کہ افغانستان کے طالبان انتظامیہ اس سے پہلے خواتین کی اعلیٰ تعلیم پر پابندی لگا چکے ہیں، جس کے عالمی سطح پر مذمت کی گئی ہے۔ سینی حکومت کا کہنا ہے کہ حماس کی جانب سے جنین بریگٹ کی حمایت بہت بڑا چیلنج ہے۔ سینی حکومت کے عسکری امور کے رپورٹر نے جنین اور نابلس میں مزاحمتی کارروائیوں میں اضافے کا ذکر کرتے ہوئے ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ تحریک حماس جنین بریگٹ کی حمایت کر رہی ہے۔ عبرانی ویب سائٹ والا کے عسکری امور کے رپورٹر عامر بوخبوت نے غزہ اور ترکیہ میں تحریک حماس کی مالی امداد کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اس گروپ کی کارروائیاں صہیونی فوج کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ انہوں نے بعض عسکری ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے مزید کہا کہ صہیونی افواج کو حال ہی میں بڑی تعداد میں شوٹنگ آپریشنز کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اسی وجہ سے جنین اور نابلس پر حملے بہت پیچیدہ ہو گئے، کیونکہ حالیہ مہینوں میں ان کارروائیوں میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 400% اضافہ ہوا ہے۔ فلسطینی ویب سائٹ صفا کے مطابق اس اسرائیلی رپورٹر نے یہ بھی لکھا ہے کہ فلسطینی انتظامیہ کے سربراہ محمود عباس نے جنین میں تحریک فتح کی جانب سے ادا کیے گئے کم کردار پر تنقید کی، اور اس تحریک کے جنرل سیکرٹری عطا ابو رمیلا کی سرزنش کی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ ان کا ملک جنگ یوکرین کے بارے میں ایسے رائے حل سے متعلق مذاکرات کا خواہاں ہے جو دونوں فریق کے لیے قابل قبول ہو۔ رشیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے اتوار کو جنگ یوکرین کے بارے میں ایسے حل سے متعلق مذاکرات کے لیے روسی خواہش کا اظہار کیا جو قابل قبول ہو، تاہم یوکرین مذاکرات سے گریز کر رہا ہے۔ روسی صدر نے یوکرین کو امریکی پیٹریاٹ سسٹم فراہم کیے جانے پر خبردار بھی کیا اور کہا کہ یوکرین میں سسٹم کو 100% تباہ کیا جائے گا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا کہ روس یوکرینی عوام اور ان کے مفادات کا تحفظ چاہتا ہے۔ ادھر روس کے نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ روسی توانائی کے ذخائر کے متبادل تلاش کرنا یا عالمی منڈیوں میں انہیں نظر انداز کیا جانا ناممکن ہے۔ روس کے نائب وزیر اعظم الیگزینڈر نواک نے تاس نیوز ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئندہ توانائی کا استعمال اور زیادہ بڑھے گا، جس کی بنا پر ایندھن اور گیس کی ڈیمانڈ میں مزید اضافہ ہوگا، اس لیے روس کے توانائی کے ذخائر کو نظر انداز کر کے عالمی معیشت کو نہیں چلایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ روس توانائی کا حامل ایک اہم ترین ملک ہے اور روسی توانائی کے ذرائع کا متبادل تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام زاویہ نگاہ۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ لے کر حاضر ہیں، میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری۔ ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ اور اب آتے ہیں آج کے گفتگو کے سیگمنٹ کی طرف۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کو ایک بار پھر دہشت گردی کی لہر کا سامنا ہے، اور پچھلے چند ماہ کے دوران اس ملک کے دارالحکومت اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ تواتر کے ساتھ رونما ہوئے ہیں۔ زیادہ تر حملوں کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے، جس کے بارے میں حکومت پاکستان کا خیال ہے کہ اس نے افغانستان میں محفوظ اڈے قائم کر رکھے ہیں، اگرچہ افغانستان کی طالبان انتظامیہ نے کئی بار اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی بھی پڑوسی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بہرحال مذکورہ واقعات سے نشاندہی ہوتی ہے کہ پاکستان کو دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرات کا سامنا ہے۔ تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے جنگ بندی کے خاتمے کے اعلان کے بعد سے دہشت گردی کے واقعات میں تیزی جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے۔ اس موضوع پر اور اس سے ملے جلے موضوعات پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سینئر تجزیہ نگار جناب گلشن عباس نقوی صاحب۔ السلام علیکم گلشن صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، آپ کا شکریہ۔
بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اسلام آباد سے سینئر تجزیہ نگار اور صحافی محترمہ فوزیہ شاہی صاحبہ۔ فوزیہ صاحبہ السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔
وعلیکم السلام۔
فوزی صاحب، میں آغاز آپ ہی سے کر دیتا ہوں کہ پچھلے چند دنوں کے دوران جو واقعات پیش آئے ہیں اور آج بھی واقعات پیش آئے ہیں، زیادہ تر کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے، کیا سمجھتی ہیں آپ کے پاکستان کو ایک دہشت گردی کی نئی لہر کا سامنا ہے، یا پاکستان جو ہے وہ پچھلی ہی دہشت گردی کی لہر سے جوجھ رہا ہے کہ جس کو جو وقتی طور پر دب گئی تھی؟ ہیلو ہیلو،
سواتر کے ساتھ جو اوپر تلے کچھ واقعات ہوئے ہیں، اس نے بہت سے سوالات کو جنم دے دی ہے. سب سے زیادہ توجہ تو دی جا رہی ہے تحریک طالبان پاکستان پہ، لیکن میں ہمیشہ سے میرا پوائنٹ آف ویو یہ رہا ہے، اور جب یہ ہماری تھوڑا سا پہلے والی جو گورنمنٹ تھی جس میں انہوں نے تحریک طالبان کو ایک قومی دھارے میں لانے کی بات کی تھی، تو میری اس وقت بھی ریزینٹمنٹ تھی، اور میں نے اس کے حوالے سے بھی یہ بات کی تھی کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ آپ ایک قومی دھارے میں آنے کے بعد اس میں ایک کوئی بہتری کے امکانات پائے جائیں گے. پھر ہم نے ان کو تھوڑا سیف جو راستہ دیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ افغانستان کے ساتھ جو ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے جو ہے، جو افغانستان کی تحریک کے طالبان ہیں، ان کے درمیان جو ہے روابط، اس میں بھی اضافہ ہوا. اور ابھی یہ صورتحال یہ ہے کہ دونوں سائڈ سے دونوں اطراف کی آنا جانا ان کا جو ہے وہ بہت زیادہ ان کی رابطے جو ہیں وہ ہو چکے ہیں. لیکن یہ تحریک طالبان کی جب ہم بات کرتے ہیں، میرا ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے، میں نے بہت دفعہ یہ بات کی ہے کہ طالبان سے جب مذاکرات ہو رہے تھے، جب ابھی اشرف غنی کی حکومت تھی، جب طالبان سے جب مذاکرات ہو رہے تھے امریکہ کے،
جی،
اس وقت ان کو ایک خاصی حد تک، جب میرا خیال ہے کہ پوری سپیس دیتے گئے تھے، تو اس میں ہمیں جو دکھائی سب سے اہم دیتا ہے کہ ایک بہت بڑا جو اسلحہ وہ چھوڑ کے گئے، جو لیٹسٹ اسلحہ کہا جاتا تھا، وہ ان کے پاس ہے. کیسے دیا، کس نے دیا، کیوں دیا، یہ تو ایک سوال تو ہے.
جی،
اور وہی اسلحہ جو ہے مختلف شکل میں استعمال بھی ہو رہا ہے. افغانستان میں بھی ہم نے دیکھے کچھ واقعات ہوئے، مساجد میں واقعات ہوئے، وہاں بھی دہشت گردی بہت بدترین صورتحال میں ہوئی. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی کیونکہ ایسا سیاسی طور پر بھی زیادہ بہتر اسٹیبلٹی یہاں دکھائی نہیں دے رہی، جس کی وجہ سے بھی ایسی قوتوں کو تھوڑا سا موقع مل جاتا ہے.
صحیح.
اور میں یہ ذاتی طور پہ تو سمجھتی ہوں، خاص طور پہ I-10 کا واقعہ کیونکہ اسلام آباد میں ہے،
جی جی،
اس نے بہت زیادہ کوشچن پیدا کر دیا ہے کہ اس شہر میں جہاں سیکورٹی کے حوالے سے ہمیشہ ہائی الرٹ رہتا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلے تحریک پاکستان تحریک انصاف کے ایک جلسہ ہونا تھا، تو اسلام آباد کو اسی وجہ سے وہاں اجازت نہیں دی گئی تھی اس جلسے کی، اس قسم کے خدشات تھے. کچھ دن پہلے یہ ہے کہ یہ ہائی الرٹ کیا جا رہا تھا، اور بار بار یہ بات آ رہی تھی کہ یہاں کچھ خدشات پائے جاتے ہیں.
صحیح.
اب جو میں ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتی ہوں کہ چاہے وہ تحریک طالبان پاکستان ہو یا وہاں حکومت ہے افغانستان کی، جب تک ان کے حوالے سے کوئی عالمی سطح پہ بہتر لائے عمل نہیں بنایا جاتا، اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ آنے والے وقت میں بھی ہو سکتے ہیں.
صحیح.
پھر ابھی ایک اور جو ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں،
جی جی،
کہ پاکستان میں جو بہت سیریس میں اس کو سمجھتی ہوں، کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایک واضح طور پہ یہ آ رہا ہے کہ وہ پولیٹیکل جو اس کی وہ نہیں، اپنے آپ کا جو ایک پہلو ان کا تھا اس کی طرف وہ نہیں آئیں گے، اور ایک اے پولیٹکس کی بات ہو رہی تھی. تو اب یہ کیا، جب انہوں نے اس طرف توجہ دینے کی بات کی ہے کہ جو سیکورٹی کے حوالے سے شاید ان کے لیے ایک الارمنگ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ انہوں نے اب لائے عمل اپنا کیا بنانا ہے، کیا صرف ہماری سیکورٹی فورسز اپنا لائے عمل بنائیں گی، حکومت کے ساتھ ان کا کس طرح کا الائنمنٹ ہوگی، کس طرح وہ آگے جائیں گے، یہ بھی کچھ سوالات ضرور سامنے آ رہے ہیں.
صحیح.
لیکن بہرحال یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کو سیف پیسے دینا کوئی ابھی دانشمندی مجھے دکھائی نہیں دی.
بہت شکریہ گلشن صاحب. بڑے جو صورتحال اس وقت جو پاکستان میں محسوس کی جا رہی ہے تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے، اور حالیہ دہشت گردی کی جو لہر ہے اس حوالے سے، اس پر فوزیہ شاہد صاحبہ نے کافی حد تک جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے. آپ کے خیال میں یہ صورتحال کیوں کر بنی ہے، اور اس صورتحال میں کیا دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل سیناریو ہے یا جو پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت ہے وہ اس حوالے سے کیا اسٹیپ لے سکتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، یہ صورتحال جو بنی ہے تو اس کے میں سمجھتا ہوں کہ متعدد اس کے عوامل ہیں، اور سب سے پہلا عامل جو ہے وہ جیسا کہ فوزیہ شاہد صاحب نے بھی اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ وہ افغانستان سے جو ان کی آمد و رفت ہے، تو حقیقت بھی یہ ہے کہ ایک سال سے تقریباً پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات جو ہیں ان میں بہت شدت پیدا ہوئی ہے، مسلسل اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ حتیٰ کہ یہ جو ہمارے وزیرستان کے جو علاقے ہیں ان میں خاص طور پر پورے سال کے اندر کوئی ایسا دن نہیں کہ جس دن یہ دہشت گردانہ واقعات نہیں ہوئے ہیں، سیکیورٹی فورسز کو اور پولیس والوں کو نشانہ نہیں بنایا گیا ہے۔ تو یعنی بہت زیادہ واقعات جو ہیں شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان، یہ کلن وزیرستان کا جو علاقہ ہے، تو اس میں ایک شدت پیدا ہوئی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ افغانستان میں جو طالبان کی جو حکومت آئی ہے تو اس کو بھی تقریباً اتنا ہی عرصہ ہوا ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب سے افغانستان سے امریکہ جو ہے وہ وہاں سے چلا گیا ہے، بھاگ گیا ہے، اور طالبان کی حکومت وہاں پر آئی ہے، تو اس کے بعد سے چونکہ بہت سارے وہ ٹی ٹی پی کے جو ارکان تھے اس وقت وہ جیلوں میں تھے، افغانستان میں بھی جیلوں میں تھے، ان کے جو لیڈر تھے وہ بھی وہاں پر تھے، قید میں تھے، لیکن طالبان کی حکومت آنے کے بعد ان کو بھی آزادی ملی، ان کو اسلحہ بھی ملا، اور وہ جو پابندیاں تھیں ان پر وہ ختم ہو گئی ہیں۔ پہلے وہ غاروں میں اور پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے افغانستان کے اندر، لیکن جب طالبان کی حکومت آئی تو اس کے بعد ان کو آزادی ملی، پورے افغانستان میں جو ہے ان کا آنا جانا اور ان کی جو آپس میں میٹنگیں، ملاقاتیں اور یہ جلسے اجلاس وغیرہ جو ہیں، مذاکرات، یہ شروع ہو گئے۔ اور جیسا کہ انہوں نے اسلحے کی طرف بھی اشارہ کیا، تو وہ امریکہ کا جو اسلحہ تھا وہ بھی ان کو وہاں پر میسر آیا، اور ایک طرف اگرچہ طالبان، افغانستان کے طالبان کہتے یہ ہیں کہ ہم اپنی سرزمین جو ہے وہ دوسرے ملک کے خلاف، پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید کا ایک بیان میری نظر سے یہ بھی گزرا ہے کہ طالبان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستانی طالبان نے، ٹی ٹی پی نے جو ہے 20 سال کے دوران ہمارا ساتھ دیا ہے امریکہ کے خلاف، تو ہم ان کو، یعنی ان کے لیے ایک طرح کا
نرم گوشہ جو ہے
وہ ان کے اندر موجود ہے، اور وہ وہاں پر ان کے خلاف کوئی کاروائی جو ہے وہ کرنے کے لیے اس طرح تیار نہیں ہے۔
صحیح، بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، ان کے در صدا سے پہلے، بھیک دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے نام احمد کی دعائی میں عجب ہے تاثیر نام احمد کی دعائی میں عجب ہے تاثیر ہوا بھی
اور سامنے پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید.
صبح امید
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, کوئی بھی شخص قیامت کی ہولناکیوں سے نہیں بچ سکتا سوائے اس شخص کے جو دنیا میں خداوند عالم سے ڈرتا ہے. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, مسلمانوں کا شاندار ماضی روشن مستقبل کی دلیل ہے. مسلمانوں کی ذہنی بیداری ہی سیاسی بیداری ہے, اور جب سیاسی بیداری پیدا ہو جاتی ہے تو ذہنی بیداری اس کا لازمی نتیجہ ہے. ایک زمانہ تھا جب مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے, ذوق عبادت اور عشق الہی کو وہ سرمایہ حیات سمجھتے تھے, اللہ کو یاد کرتے تھے تو وہ بھی ان کو فراموش نہیں کرتا تھا. ان میں جذبہ عمل تھا تو اللہ نے ان کو زمین کی وراثت سونپ دی تھی اور ہر نعمت سے نوازا تھا. وہ دنیا کے جس کسی حصے پر قدم رکھتے تھے کامیابی ان کے نقش قدم چومتی تھی. روحانی, اخلاقی, سیاسی, تمدنی, ثقافتی, معاشرتی میدان میں انہوں نے وہ کمال حاصل کیا تھا کہ اس وقت کی دنیا انگوش بدندہ رہ گئی اور ان کو لوگ ساحر کے نام سے پکارنے لگے تھے. دینی علوم کے علاوہ علم طب, فلسفہ, ریاضیات, فلکیات, فن تعمیر, صنعت, حرفت, دستکاری, خلافت, سیاحت, جغرافیہ, انجینئرنگ, فنون لطیفہ, علم طبیعت, کلچر وغیرہ میں دنیا نے ان کو مسلمہ امام مانا تھا. دور جدید میں سائنس کو جو اہمیت ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں, لیکن تاریخ عالم شاہد ہے کہ دیگر علوم کے ساتھ جدید علم سائنس کی بنیاد بھی علماء اسلام کے مقدس ہاتھوں نے رکھی ہے, اور آج یورپ اور دنیا کے بڑے بڑے ممالک سائنس کے میدان میں جو سرگرمیاں دکھا رہے ہیں ان کی نشاندہی مسلمانوں نے 800 برس پہلے کی تھی. بلکہ بعض ایجادات ایسی بھی ہیں جن کے بنانے سے اس وقت بھی اہل دنیا عاجز ہیں. مسلمانوں نے اپنے عروج کے زمانے میں جو حیرت انگیز علمی و مادی ترقیاں اور سائنسی ایجادات دنیا کے سامنے رکھیں وہ اس بات پر پوری شہادت اور ان کے کارناموں کا بہین ثبوت ہے, جس کا اعتراف نہ صرف یورپی مورخین نے کیا ہے بلکہ دیگر ممالک کے لوگوں نے بھی کیا ہے. Thank you. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہونے کے ساتھ ساتھ دین فطرت بھی ہے جو ان تمام احوال و تغیرات پر نظر رکھتا ہے جن کا تعلق انسان اور کائنات کے باطنی اور خارجی وجود کے ظہور سے ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اسلام نے یونانی فلسفے کے گرداب میں بھٹکنے والی انسانیت کو نور علم سے منور کرتے ہوئے جدید سائنس کی بنیادیں فراہم کیں۔ قرآن مجید کا بنیادی موضوع انسان ہے، جسے سینکڑوں بار اس امر کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش وقوع پذیر ہونے والے حالات و واقعات اور حوادث عالم سے باخبر رہنے کے لیے غور و فکر اور تدبر و تفکر سے کام لے اور اللہ کے عطا کردہ شعور اور قوت مشاہدہ کو بروئے کار لائے، تاکہ کائنات کے مخفی و سربستہ راز اس پر آشکار ہو سکیں۔ قرآن کریم نے بندہ مومن کی بنیادی صفات و شرائط کے ضمن میں جو اوصاف ذکر کیے ہیں، ان میں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں تفکر، علم تخلیقیات کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام کا فلسفہ زندگی دیگر ادیان باطلہ کی طرح ہرگز یہ نہیں کہ چند مفروضوں پر عقائد و نظریات کی بنیادیں اٹھا کر انسان کی ذہنی صلاحیتوں کو بوجھل اور بے معنی فلسفیانہ موشگافیوں کی نظر کر دیا جائے، اور حقیقت کی تلاش کے سفر میں انسان کو اس طرح ذہنی الجھاؤ میں گرفتار کر دیا جائے کہ اس کی تمام تر تخلیقی صلاحیتیں مفلوج ہو کر رہ جائیں۔ اسلام نے کسی مرحلے پر بھی انتہا پسندی کی حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ اس کے برعکس اسلام کی فطری تعلیمات نے ہمیشہ ذہن انسانی میں شعور و آگہی کے ان گنت چراغ روشن کر کے اسے خیر و شر میں تمیز کا ہنر بخشا ہے۔ اسلام نے اپنے پیروکاروں کو سائنسی علوم کے حصول کا درس دیتے ہوئے ہمیشہ اعتدال کی راہ دکھائی ہے۔ اسلام نے اس کارخانے قدرت میں انسانی فطرت اور نفسیات کے مطابق انسان کو احکامات اور ضابطوں کا ایک پورا نظام دیا ہے، اور اس کے ظاہر و باطن کے تضادات کو مٹا کر اسے اپنے نسب العین کی سچائی کا شعور عطا کیا ہے۔ تاریخ علوم کا مطالعہ کریں تو یہ حقیقت اپنے جملہ توانائیوں کے ساتھ ہمارے ذہن پر روشن اور واضح ہوتی ہے کہ آفاق اور انفس یعنی ہومن لائف کی رہ گزر فکر و نظر کے ان گنت چراغوں سے منور ہے۔ غور و خوض اور تفکر و تدبر حکم خداوندی ہے، کیونکہ تفکر کے بغیر سوچ کے دروازے نہیں کھلتے، اور اگر یہ دروازے مقفل رہیں تو تاریخ کا سفر گویا رک جاتا ہے اور ارتقاء نسل انسانی کی تاریخ اندھیروں میں گم ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں نے اپنے سفر کی ابتدائی صدیوں میں تفکر و تدبر کے ذریعے سائنسی علوم میں نہ صرف بیش بہا اضافے کیے، بلکہ انسان کو قرآنی احکامات کی روشنی میں تسخیر کائنات کی ترغیب بھی دی۔ چنانچہ اس دور میں بعض حیران کن ایجادات بھی عمل میں آئیں، اور سائنسی علوم کو ایسی ٹھوس بنیادیں فراہم ہوئیں جن پر آگے چل کر جدید سائنسی علوم کی بنیاد رکھی گئی۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر ایبٹ آباد سے منظور خان نیازی صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام کافی عرصے سے سن رہا ہوں اور تعریفی کلمات میرے پاس نہیں، بس یہ کہوں گا کہ قرب و جوار میں جتنے ریڈیو اسٹیشن کام کر رہے ہیں ان میں ریڈیو تہران بیسٹ ہے ہر لحاظ سے، اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز ہے۔ خبریں، تبصرے، معلوماتی پروگرام سب بہترین ہیں۔ صبح امید نہایت بہترین پروگرام ہے جس سے بہت معلومات ملتی ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین۔ جی ہاں سامعین، محترم منصور خان نیازی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک دیہات میں ایک سادہ لو انسان زندگی بسر کرتا تھا جس کا نام قمبر تھا۔ ایک دن قمبر نے شہر جانے کا ارادہ کیا اور پیدل شہر کی جانب چل پڑا۔
صبح کا وقت تھا اور نسیم بہاری نے اسے مس کر دیا تھا۔ وہ مدتوں سے شہر کے قریبی دیہات میں اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہا تھا۔ ان کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ ان لوگوں نے عید الاضحیٰ کے موقع پر نذر کیا کہ اگر خدا نے انہیں فرزند عطا کیا تو آئندہ سال عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک گوسفند کی قربانی کریں گے۔ خداوند عالم نے ان کی دعا قبول کر لی۔ دو مہینے بعد بیوی نے اسے خوشخبری سنائی اور کہا کہ عنقریب ہمارا گھر بچے کی کلکاریوں سے گونج اٹھے گا۔ یہ خبر سننے کے بعد ان کی زندگی میں بہار آ گئی اور دونوں بچوں کی آواز، شرارت اور ہنسی سننے کے لیے بےتاب رہنے لگے۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ ان کے آنگن میں ایک بچے نے آنکھیں کھولی، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں خوشی و شادمانی کا ماحول پیدا ہو گیا۔ اب قمبر کو منت بڑھانے کی فکر ہوئی اور بقرعید کا انتظار کرنے لگا۔ عید قربان میں کچھ ہی دن باقی تھے، اس لیے وہ گوسفند خریدنے کے لیے شہر گیا تاکہ گوسفند خرید کر دیہات لے آئے اور اپنی نظر پوری کرے۔ وہ شہر کی جانب چل پڑا۔ ابھی شہر پہنچنے میں کچھ دیر باقی تھی کہ اس نے جیب سے رقم نکال کر شمار کیا تو دیکھا کہ کافی مقدار میں پیسہ موجود ہے۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ اتنی مقدار میں پیسہ ہے کہ ایک بڑا جانور خرید کر کے اس کا گوشت اپنے تمام پڑوسیوں کو دے سکتا ہے۔ اب وہ شہر میں قدم رکھ چکا تھا۔ شہر میں کافی بھیڑ تھی اور ہر شخص اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ اس نے تھوڑا سا غور و فکر کرنے کے بعد ایک فربہ جانور خریدا اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ اس نے گوسفند کو ایک رسی میں باندھا اور راستہ چلنے لگا، لیکن اس بات سے غافل تھا کہ شہر ہی سے تین چور اس کے پیچھے لگ گئے ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ جیسے ہی قمبر کو ان کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، فوراً ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ لوگ رک گئے۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر قمبر سے خیریت دریافت کی اور پوچھا، اے بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ قمبر نے کہا، میں اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ اس مرد نے کہا کہ اس کتے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ قمبر نے ایک مرتبہ اس شخص کی طرف دیکھا اور ایک مرتبہ گوسفند پر نظر ڈالی اور سوچنے لگا کہ شاید یہ شخص مذاق کر رہا ہے، اور بہت ہی تیز تیز ہنسنے لگا اور ارادہ کیا کہ اس کا جواب دے کہ اچانک اس کے دوسرے ساتھی نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم شکار کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، اس لیے یہ کتا اپنے ساتھ لیے جا رہے ہو، لیکن یہ جان لو کہ یہ کتا حد سے زیادہ موٹا اور شکار کرنے کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے۔ قمبر بہت ہی مضطرب و پریشان اور اس فکر میں غرق تھا کہ ان کی باتوں پر یقین کرے یا نہ۔ اس نے ایک بار پھر گوسفند کو غور سے دیکھا اور یقین کر لیا کہ یہ گوسفند ہی ہے، کتا نہیں ہے، لیکن وہ لوگ کچھ اور ہی کہہ رہے تھے۔ ابھی وہ ان سے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ تیسرے شخص نے کہا، تم یقین کر لو کہ یہ کتا بیمار نہیں ہے، کیونکہ اس کی صحت سے یہ بات ظاہر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ پاگل کتا ہو، اس لیے تم اس سے ہوشیار رہو۔ قمبر جو بہت زیادہ شک و شبہ میں پڑ گیا تھا، دل ہی دل میں کہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہی لوگ سچ کہہ رہے ہیں اور واقعی یہ کتا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ بیچنے والا جادوگر تھا اور اس نے ہمیں بیوقوف بنا دیا ہو اور گوسفند کے بجائے میرے ہاتھوں کتا بیچ دیا ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے، ورنہ یہ تینوں آدمی جھوٹ کیوں بولتے؟ یہ لوگ تو مجھے پہچانتے بھی نہیں اور نہ ہی مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کتا پاگل ہو اور موقع پا کر مجھ پہ حملہ کر دے، یا اگر اسے دیہات لے جاؤں تو لوگوں پر حملہ کر دے، یا خدا نخواستہ میرے بیٹے پر حملہ کر دے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسے راستے میں چھوڑ دوں اور اس کے شر سے نجات حاصل کر لوں اور پھر اس دکاندار کے پاس جا کر اس سے معلومات حاصل کروں۔ قمبر نے گوسفند چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اور بہت ہی غصے میں اکڑتے ہوئے اپنے آپ سے کہنے لگا، جاتا ہوں ابھی اس جادوگر کو بتاتا ہوں، وہ اپنے کو بہت چالاک بنتا ہے اور مجھے دھوکہ دیا ہے، اسے ایسی سزا دوں گا کہ دنیا یاد کرے گی۔ پھر اس نے تینوں آدمی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ تم نے ہمیں بڑے صحیح موقع پر متوجہ کیا ہے، اگر میں اس کتے کو دیہات لے جاتا تو خدا ہی جانتا کہ کیا واقعہ پیش آتا۔ وہ تینوں دل ہی دل میں اس کی بےخوفی پر ہنس رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے قمبر سے کہا کہ مجھے اپنا دوست بنا لو، ہم نے اپنا وظیفہ سمجھتے ہوئے تمہاری رہنمائی کی ہے۔ قمبر نے گوسفند کے گلے سے رسی کھولی اور اسے میدان میں چھوڑ دیا اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے شہر کی جانب چل پڑا۔ وہ تینوں گوسفند لے کر چلے گئے اور بہت دیر تک قمبر کی حماقت و بےخوبی پر ہنستے رہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، اب اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو لیجیے سامعین، سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے اس مرحلے میں پروگرام یادوں کے جھروکے. یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 5 دی 2 جمادی الثانی اور 26 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. 2 جمادی الثانی 193 ہجری قمری کو عباسی حکمراں ہارون کا انتقال ہوا. وہ 170 ہجری قمری میں اقتدار میں آیا. ابتدا میں اس نے اپنی ماں کی نگرانی میں حکومت کی. ماں کے انتقال کے بعد ہارون نے یحییٰ برمکی کو وزارت عظمیٰ کے عہدے پر مقرر کیا، اور اس کے بعد سے حکومت کے امور یحییٰ اور ان کے بیٹوں کے ہاتھ میں تھے. ہارون عیاش حکمران تھا، اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چاہنے والوں کے ساتھ بے رحمی سے پیش آتا تھا، یہاں تک کہ اس نے بہت سوں کو اپنے خوفناک قید خانوں میں شہید کرا دیا. آخر کار ستمگر عباسی حکمراں ہارون اپنے مخالفین کی تحریک کو کچلنے کے لیے مشرقی ایران کے سفر کے دوران چل بسا. چھبیس دسمبر سن 1530 عیسوی کو مغلیہ خاندان کے بانی ظہیر الدین بابر کا انتقال ہوا. ان کی عمر صرف 11 برس تھی جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد بابر کو تخت اقتدار پر بٹھا دیا گیا. ظہیر الدین بابر نے صرف 15 برس کی عمر میں سمرقند پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا، اور 1526 میں ہندوستان پر 12,000 کے لشکر کے ساتھ حملہ کیا. بابر نے سب سے پہلے لاہور کو فتح کیا، اور 21 اپریل 1526 کو انہوں نے فوج کی تعداد کم ہونے کے باوجود اچھی منصوبہ بندی کے ذریعے ابراہیم لودھی کو پانی پت کے میدان میں شکست دی، اور ہندوستان کے بادشاہ بن گئے. 26 دسمبر 1530 کو ظہیر الدین بابر کا انتقال ہوا. پہلے آگرے میں بطور امانت دفن کیا گیا، پھر کئی سال بعد کابل میں دفن کیا گیا. بابر نے اپنی خود نویش تسک بابری کے نام سے تحریر کی ہے. چھبیس دسمبر سن 1893 عیسوی کو عوامی جمہوریہ چین کے عظیم رہنما ماؤزے تنگ چین کے صوبہ ہونان کے شہر شاؤشان میں ایک غریب کسان کے گھر میں پیدا ہوئے. 18 برس کی عمر میں انقلابی نظریات سے متاثر ہو کر ڈاکٹر سن یات سن کی اس تحریک میں شامل ہو گئے جو منچو خاندان کے خلاف شروع کی گئی تھی. سن 1920 میں مارکس کے نظریات سے شدید متاثر ہوئے، اور سن 1921 میں کمیونسٹ پارٹی کے قیام میں بھرپور حصہ لیا. سن 1948 میں وہ چین کے صدر منتخب ہوئے. 1 اکتوبر سن 1949 کو عوامی جمہوریہ چین کا پرچم سارے ملک پر لہرانے لگا، اور ماؤزے تنگ اس نئی حکومت کے صدر منتخب ہوئے. سن 1959 میں انہوں نے صدارت سے استعفیٰ دے دیا. ان کی جگہ لیو شاؤچی چین کے صدر بنے، اور ماؤزے تنگ چینی کمیونسٹ پارٹی کے چیئرمین منتخب ہوئے. اس عہدے پر وہ اپنی وفات تک باقی رہے. 26 دسمبر سن 1979 عیسوی کو سابق سوویت یونین کی سرخ فوج نے افغانستان میں داخل ہو کر ایک آزاد ملک کے خلاف اپنی طویل ترین کارروائی شروع کی۔ افغانستان پر قبضہ روس کی نئی نسل کے رہنماؤں کے اعتراف کے مطابق خارجہ پالیسی میں کریملن کی ایک سب سے بڑی غلطی تھی۔ سابق سوویت یونین کے 130,000 فوجیوں کا افغان مجاہدین نے مقابلہ کرنا شروع کیا، اس کے باوجود کہ سرخ فوج کے پاس جدید ترین ہتھیار تھے، مجاہدین نے انہیں بھاری نقصان پہنچایا اور سنگین شکستوں سے دوچار کیا۔ سرخ فوج کے خلاف 10 سالہ جنگ میں افغانستان کے 10,000 افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ آخر کار روسی حکام ملک کی خارجہ پالیسی میں تبدیلی اور جنگ کے بے پناہ اخراجات کی بنا پر فروری 1989 میں افغانستان سے اپنی فوجیں واپس بلانے پر مجبور ہو گئے۔ سامعین، پروگرام یادوں کے جھروکے آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ May 5, 1357 ہجری شمسی کو تہران کی پولی ٹیکنیکل یونیورسٹی کے استاد کامران نجات اللہی کو شاہ کی حکومت کے ایجنٹوں نے شہید کر دیا۔ ایران کے مسلمان اور مجاہد عوام کی حق پسندانہ جد و جہد کو کچلنے اور شاہ کی حکومت کے فوجی اہلکاروں کے تشدد آمیز رویے پر احتجاج کے لیے یونیورسٹی کے اساتذہ نے تہران میں وزارت ثقافت و تعلیم کی ایک عمارت میں دھرنا دیا۔ اس دھرنے کے بعد شاہ کی حکومت کے ایجنٹوں نے اساتذہ کی ہڑتال کو ختم کرانے کے لیے ان پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں استاد نجات اللہی شہید ہو گئے۔ May 13, 1382 ہجری شمسی کو ایران کے شہر بم میں خوفناک زلزلہ آیا۔ ریکٹر اسکیل پر اس زلزلے کی شدت 6.8 تھی۔ اس زلزلے سے بم شہر تباہ ہو گیا اور 40,000 سے زائد افراد لقمے اچل بن گئے، جبکہ 10,000 افراد زخمی اور بے گھر ہو گئے۔ زلزلے کے فوراً بعد ایرانی حکومت اور عوام نے امدادی کاروائیاں شروع کر دیں، لیکن زلزلے سے اس قدر تباہی پھیلی تھی کہ بعض بین الاقوامی اداروں اور ملکوں نے نہ صرف امدادی سامان بھیجا بلکہ متاثرین کی مدد کے لیے امدادی ٹیمیں بھی روانہ کیں۔ اس خوفناک زلزلے سے نہ صرف جانی و مالی نقصان ہوا بلکہ تاریخی قلعہ بم بھی تباہ ہو گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض بل اتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواك برحمتك يا أرحم الراحمين.